صاحب کافیہ نے مولانا اعراب کی 16 قسمیں آپ کو بتلائیں گے. 16 میں سے کچھ قسموں میں لفظی اعراب آتا تھا، کچھ میں تقدیری اعراب آتا تھا. صاحب کافیہ نے آپ کو ایک ضابطہ بتلا دیا کہ تقدیری اعراب دو جگہوں پہ آئے گا، ایک وہ جہاں اعراب کا پڑھ لانا کیا ہو، ناممکن ہو، اور دوسرا جہاں اعراب کا لانا ثقیل ہو. یہ دو جگہ ہیں، اور یہ پھر کون کون سی جگہ ہیں وہ بھی آپ کو بتلا دیں بھائی. تو 16 کی 16 قسمیں انہوں نے شمار کروا دی، اور بڑی مختصر عبارت میں، بڑی مختصر عبارت میں یہی انداز ہو رہے گا ان کا ساری کتاب میں. مولانا آپ غیر منصرف کی بات شروع کرنے لگے ہیں بھائی، تو فرماتے ہیں غیر المنصرفی ما، غیر منصرف وہ اسم ہے، ما سے مراد اسم، وہ اسم ہے، فیہ علتانی، جس میں کتنی علتیں ہوں، دو علتیں ہوں، من تسعین، ای من علل تسعین، موصوف محذوف ہے، کتنی علتوں میں سے، نو. غیر منصرف وہ ہے جس میں 9 میں سے 2 علتیں پائی جائیں، او واحدت منہا، ہذا ضمیر راجع ہے 90، یا مولانا ان 9 میں سے ایک ہو، ایسی ایک، تقوم مقامہما، جو دو علتوں کے قائم مقام. تو غیر منصرف کی کیا تعریف ہوئی مولانا، وہ ہے کہ جس میں 9 علتوں میں سے کوئی دو علتیں پائی جائیں، یا کوئی ایک ایسی علت پائی جائے جو دو کے قائم مقام ہو. قائم مقام وہی، اور وہ یہ ہے مولانا، شعر، شعر کی صورت میں ذکر کریں گے، عدل و وصف و تانیس و معرفہ و عجمت ثم جمع ثم ترکیب و النون زائدت من قبلها الف و وزن فعل و هذا القول تقریب. اشعار کی صورت میں بھائی، تو وہ 9 علتیں یہ ہیں. نمبر 1 عدل ہے، نمبر 2 وصف ہے، تانیث ہے مولانا، پھر معرفہ ہے، عجمہ ہے، ثم جمع، پھر کیا ہے، جمع ہے بھائی. باقیوں میں واو ذکر کیا، جمع سے پہلے ثم، ترکیب سے بھی پہلے ثم بھائی. ثم یہاں پر صرف وزن شعر کی وجہ سے لائے، اور کوئی وجہ اس کی نہیں. اگر واو لاتے و جمع و ترکیب تو شعر کا وزن نہیں برابر ہوتا تھا، تو لہذا وہ واو کے بجائے کیا لے آئے، ثم لے آئے، اور کوئی وجہ نہیں اس کے لانے کی بھائی. سمجھ میں آئے، اشعار کے اوزان ہوتے ہیں مولانا، باقاعدہ اوزان. انشاءاللہ آپ جو اگلے درجوں میں پڑھیں گے تو اس وزن، اگر واو لاتے تو پھر وہ وزن برقرار نہ رہتا بھائی. سمجھ میں آیا، خاص اوزان ہوتے ہیں، ترنم ہوتا ہے مولانا ان میں، خاص روانگی اور ترنم ہوتا ہے. اگر ایک لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو سارا وزن ٹوٹ جاتا ہے اور شعر خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ثم مالا ہے، ثم پھر جمع ہے مولانا، ثم ترکیب، اور کیا ہے، ترکیب ہے مولانا، والنون، اور نون ہے زائدتن، اس حال میں کہ زائدہ ہو. زائدہ کیا بن رہا ہے، نون سے حال بن رہا ہے، نون سے حال، اور نون حرف ہے، اور حرف کیا ہے، مذکر مؤنث، کیا ہے بھائی، دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، دونوں طرح، تو زیادہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اور نون اس حال میں کہ زائدہ ہو، من قبلہا، اس نون سے پہلے، الف، کیا زائدہ ہو، یہ فاعل ہے زائدہ کا، آپ نے پڑھا یا نہیں مولانا؟ جیسے فعل کے لیے فاعل چاہیے، اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. تو زائدہ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل مؤنس کا صیغہ ہے، تو لہذا اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. اور وہ فاعل کیا ہے؟ الف. بھائی ضربہ زید، ضربہ کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ضرب لگانے والا چاہیے. تو ضاربن کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل، کوئی نہ کوئی ضارب ہونا چاہیے. مضروب کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیشہ نائب فاعل، کوئی نہ کوئی مضروب ہوگا تو وہ اس کے اندر عموماً ضمیر ہوتی ہے. عموماً اس میں فاعل میں کیا ہوتی ہے؟ ضمیر. لیکن کبھی کبھار وہ فاعل آگے ظاہر بھی ہو جاتا ہے، جیسے یہاں مولانا زائدتن کے اندر اب ضمیر نہیں، کیونکہ آگے الف اس کا فاعل آ رہا ہے بھائی. اور نون اس حال میں کہ وہ زائدہ کہ زائدہ ہو اس سے پہلے الف بھائی، اس سے پہلے کیا زائدہ ہو؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلوم ہوا الف اور نون دونوں زائد ہوں گے. الف اور نون کیا ہیں؟ دونوں زائد ہوں گے. مثلا آپ کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں مثلا؟ جاءنی زیدن راکباً من قبله اخوه. کیا کہتے ہیں؟ آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ سوار تھا اس سے پہلے اس کا بھائی. جاءنی زیدن، آیا میرے پاس زید راکباً اس حال میں کہ سوار تھا. کون سوار تھا؟ فاعل آگے آ رہا ہے، سوار تھا اس سے پہلے، زید سے پہلے کون سوار تھا؟ اخوہ زید کا. تو یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ سوار ہونے کے اندر دونوں شریک ہیں بھائی، البتہ اس کا بھائی اس سے پہلے آیا ہے. سوار ہونے میں کیا ہیں؟ دونوں شریک ہیں، البتہ اس کا بھائی اس سے پہلے. تو یہاں بھی بیعین ہی اسی قسم کی عبارت ہے کہ نون اس حال میں کہ زائدہ ہو اس سے پہلے کیا؟ الف. معلوم ہوا زائدہ کا وصف میں دونوں شریک ہیں زائد ہونے میں، جیسے رکوع کے اندر زید اور اس کا بھائی دونوں کیا تھے؟ شریک تھے. بات عبارت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ شریک تھے. اچھا ایک اور بات بھی آپ کو بتلا دوں بھائی، یہ زائدتن کو میں نے کیا بنایا؟ حال بنایا. کس سے بنایا؟ نون سے. سمجھ میں آیا؟ نون سے حال بنایا. آپ چاہیں تو اس کو صفت بنا دیں نون کے لیے، ونون زائدتن، ونون زائدہ. اس پہ اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی النون معرفہ ہے اور زائدہ کیا ہے؟ زید و موصوف صفت میں تعریف و تنکیر میں مطابقت نہیں. بھئی میں نے آپ کو الف لام کی قسمیں لکھوائی تھی، یاد ہے کچھ؟ اس میں ایک الف لام عہد ذہنی کا بھی آیا تھا، اور وہ میں نے بتایا تھا لفظوں کے اعتبار سے معرفہ ہوتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ ہوتا ہے. تو اگر اس الف لام النون پر ہم الف لام عہد ذہنی مراد لے لیں تو لفظوں کے اعتبار سے تو یہ معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے، اور صفت میں ہم نے معنی کی رعایت رکھ لی بھائی. صفت میں کس کی رعایت رکھ لی؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عربی میں بھائی معنی کی رعایت رکھ لی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو صفت بنانا بھی جائز بھائی. تو چاہے صفت بنا دیں پھر بھی فاعل الف بنے گا. تو صفت آپ نے پڑھی ہے دو قسم پر ہے مولانا، ایک صفت بحال ہی اور صفت ایک صفت بحال جی. رجل قائم، کیا معنی؟ ایسا آدمی جو کھڑا ہے. تو بتاؤ یہ قیام کس کے اندر ہے؟ کس کے اس کے ساتھ کون متصف ہو رہا ہے؟ رجل. لیکن میں کہتا ہوں رجل قائم ابوہ، یہ ابوہ قائم کے لیے کیا آ گیا؟ فاعل آ گیا. کیا آ گیا؟ اس کو رفع کس نے دیا؟ قائم ان نے. کس نے؟ قائم ان نے. تو اب دیکھو ایسا آدمی قائم ان کے کھڑا ہے ابوہ اس کا باپ کھڑا ہے اس کا یہ کیا ہوئی صفت بھی حالے. دیکھو لفظوں میں صفت قائم ان صفت ہے رجل کی اور معنی کے اعتبار سے کس کی صفت ہے؟ اس کے باپ کی. ہوئی قیام رجل میں پایا جا رہا ہے یا اس کے باپ میں کے ساتھ اس کا باپ اس سے متصف ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو آپ نے صفت کی تعریف بھی یاد ہو اگر آپ کو کہ صفت اسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے یا اس کے مطبوع کے متعلق میں پایا جائے. کسے کہتے ہیں صفت؟ بھائی صفت کس کو صفت کی کیا تعریف پڑی تھی؟ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے؟ مطبوع میں. رجلن قائمن یہ قائمن کیا ہے؟ صفات. یہ کس پہ دلالت کر رہی ہے؟ قیام پہ. اور وہ قیام کس میں پایا جا رہا ہے؟ رجل میں. تو صفت کس کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے؟ اس کے یا مطبوع کے متعلق میں پایا جائے. مولانا رجلن قائمن ابوہ. اب قائم کون ہے مولانا؟ اس شخص کا باپ. تو دیکھو تو ترکیب یوں ہے رجلن ہے موصوف قائمن ہے صیغہ اسم فاعل ابوہ ہے اس کا فاعل اسم صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر رجل کے لیے صفت ہوئی. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترکیب کچھ جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ تو یہ اس کے لیے صفت ہوئی مولانا. تو آپ یہ قیام مولانا کس کے اندر ہے؟ رجل کے اندر ہے یا اس کے باپ میں ہے بھائی؟ اس کے باپ. تو دیکھو صفت یا تو دلالت کرتی ہے ایسے معنی پر جو مطبوع میں پایا جاتا ہے یا مطبوع کے متعلق میں. تو رجل کا باپ اس کے متعلقین میں سے ہے وہ بھی کیا ہے؟ اس کے. تو اب یہ قیام مطبوع میں نہیں پایا جا رہا مطبوع کے متعلق میں پایا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق ہی. بات سمجھ میں آئی؟ تو صفت کتنی قسم پر ہے؟ ایک بحال ہی اور ایک بحال ہی. تو یہ الزائدۃ من قبلہا الف یہ الف اس کے لیے آگے فاعل آ گیا تو زائدہ کیا ہوئی؟ صفت بحال متعلق ہی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یا حال بنائے پھر بھی مولانا اسی طرح. وزن فعل اور کیا ہے مولانا؟ وزن فعل ہے. وہذا القول تقریب اور یہ قول تقریب مصدر ہے مولانا. یہ قول تقریبی ہے یعنی درستگی کے قریب ہے. درست اے مقرب اے مقرب الی الصواب. تقریب مصدر ہے اور مصدر کس معنی میں ہوتا ہے؟ کبھی اس میں فاعل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو یہاں اس کو اس میں مفعول کے معنی میں لے لیں. وَهَذَا الْقَوْلُ مُقَرَّبٌ اور یہ قول قریب کیا گیا ہے کس کے؟ اِلَى الصَّوَابِ درستگی کے. یہ قول زیادہ قریب ہے کس کے؟ دراصل انہوں نے نو علتیں انہوں نے کیا کہا بھئی؟ علتیں کل کتنی ہیں؟
نو
ہیں. اس میں علماء کے اور بھی کئی اقوال ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں 10 ہیں, بعض فرماتے ہیں 11 ہیں, بعض فرماتے ہیں 13 ہیں, بعض فرماتے ہیں صرف 2 ہیں. تو کئی اقوال ہوئے 10 11 13, بعض کہتے ہیں 2 اور بعض کہتے ہیں 9. اور صاحب کافیہ نے بھی کتنے ذکر کیے؟
9.
اور کہا کہ باقی اور بھی اقوال ہیں لیکن حق اور درستگی کے یہ والا قول زیادہ قریب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یا مولانا تو میں نے کیا بتلایا ہے یہ تقریب کس معنی میں؟ مقرب کے معنی میں. اور مقرب الی الصواب ہے. قریب کس کے کیا گیا ہے؟ صواب کے. یا یہ مولانا یہ قول مقرب الی الاذہان ہے ذہنوں کے قریب کیا گیا ہے یاد کرنے میں. یہ قول کس کے قریب کیا گیا ہے؟ ذہن کے زیادہ قریب ہے. کیا معنی ذہن کے زیادہ قریب؟ کہتے ہیں اس کو یاد کرنا آسان ہے. اس کو کیوں یاد کرنا آسان ہے؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ کہتے ہیں بھئی یہ شیر کی صورت میں ہے، اور شیر کیا ہوتے ہیں؟ آدمی کو جلدی یاد ہو جاتے ہیں، جلدی یاد ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور تا دیر یاد رہتے ہیں مولانا. تو اس کاش اس کو، یہ جو ہم نے نو علتیں ذکر کی یہ شیر کی صورت میں ہیں، تو لہذا یہ ذہنوں کے زیادہ قریب ہوئیں یاد کرنے میں بھائی. تو مقرب الی الاذہان ہے فی الحفظ مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟
جی.
اور پہلا قول کیا ذکر کیا؟ مقرب الی ثواب ہے، کہ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن یہ والا قول جو نو والا ہے یہ زیادہ درستگی کے، ثواب کے معنی درستگی مولانا. اچھا جی، اس کے بعد مثالیں ذکر کر رہے ہیں. بھئی یہ شعر آپ لوگوں نے یاد کرنے، کل میں سنوں گا. سب سے بڑی مثل عمر و احمر. جی، سب کی ترتیب سے مثالیں ذکر کر رہے ہیں. عمر یہ کس کی مثال ہے؟ عدل کی. تو ایک تو اس میں عدل ہوا، دوسرا عالمیت غیر منصرف. و احمر یہ کس کی مثال ہے؟ وصف کی. اور دوسری علت کیا ہے اس کے اندر؟ وزن فعل مولانا. اکرم کا وزن ہے، شاباش. وطلحت یہ کس کی مثال ہے؟ تانیث کی. اور پھر آپ نے پڑھا تانیث دو قسم پر ہے، ایک تانیث لفظی ہے اور ایک تانیث معنوی ہے. تانیث لفظی کی کتنی چیزوں کے ساتھ آتی ہے؟ جی تین چیزیں ہیں بھائی، تین، چاہے انہیں کو چار بھی بنا لیتے ہیں. کس تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ تا ہے، الف مقصورہ ہے، اور الف. تو یہ تین چیزیں ہوئی مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو طلحہ کے اندر یہ تانی سے لفظی آ گئی، تا آ گئی مولانا. اور زینب یہ کس کی مثال ہے؟ تانی سے. تو تانی کی دو مثالیں ذکر کی، ایک تانی سے لفظی کی اور دوسری تانی سے معنوی کی بھائی. تو طلحہ میں کون کون سے دو سبب ہوئے؟ تانیث اور علمیت. اور زینب میں تانیث معنوی اور جی. تو طلحہ میں تانیث لفظی اور علمیت، اور زینب میں تانیث معنوی اور علمیت. و ابراہیم یہ کس کی مثال ہے بھائی؟ بھائی پیچھے دیکھو، عادل کی مثال عمر، وصف کی مثال احمر، تانیث کی دو مثالیں طلحہ اور زینب، اس کے بعد کیا آیا؟ معرفہ. معرفہ کی مثال انہوں نے کیوں نہیں ذکر کی؟ معرفہ سے کیا مراد ہے؟ عالمیت. معرفہ کی کئی چیز اسباب ہیں، ورنہ ان میں سے صرف عالمیت مراد ہے بھائی. اس کو علیحدہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہر ایک کے ذمن میں علم خود بخود آ رہا ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ اس کو علیحدہ ذکر نہیں کیا بھائی. مساجدہ یہ کس کی مثال ہے؟ جمع کی. یہ جمع منتحل جمعہ کا صیغہ ہے. اس میں دوسرا سبب کیا ہے مولانا؟ شاباش. یہ خود ہی علت قائم مقام کتنے کے ہے؟ دو کے. وہ مادی قریب یہ کیا ہے؟ ترکیب ہے مولانا. شاباش، دو اسموں کو. سمجھ گئے؟ تو ترکیب اور عالمیت. و عمران یہ کیا ہے؟ شاباش، الف نون زائدہ تان. دوسرا سبب کیا ہے؟ عالمیت. و احمد وزن فعل اور عالمیت. تو سب کی مثالیں بھی انہوں نے ذکر کر دی بھائی. بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ وَحُکْمُهُ أَلَّا كَسْرَةَ وَلَا تَنْوِينَ. اور حکم اس کا یہ ہے کہ اس پر نہ کسرہ آئے گا اور نہ تنوین. بھئی غیر منصرف کی تعریف کر دی کہ جس کے اندر دو علتیں پائی جائیں یا ایک قائم مقام دو کے ہو نو علتوں میں سے. اب اس کا اور پھر ہر اس کے وہ کون سی نو علتیں وہ شعر میں بیان کر دی، پھر ہر ایک کی مثال ذکر کر دی، اب اس کا حکم بیان کرنے لگے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی. بھائی تنوین بھی نہیں اللہ کسرہ تھا. بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں جاءنی احمدن؟ جی کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. آپ کہہ سکتے ہیں مررت باحمدن، تنوین نہیں آئے گی. پھر کیا پڑھیں گے؟ بی احمدی، بی احمدا، اس پہ کسرہ بھی نہیں آتا. تو لا کسرت ولا تنوین، یہ عبارت والا نا لا حول ولا قوت الا باللہ کی طرح ہے. جیسے وہاں پانچ وجہ پڑھنا جائز تھا، یہاں بھی پانچ وجہ پڑھنا جائز. بھائی سمجھ میں آیا؟ اللہ کسرت ولا تنوین، تو لا کسرت ولا تنوین وغیرہ پانچ صورتیں بن جاتی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کیا بھائی کون سی صورت ہے؟ یہ لا نفی جنس ہو اور اس کا تکرار ہو، لا نفی جنس کا. دیکھو یہاں بھی تکرار ہے، لا کسرہ ولا تنوین، اور اس کے ساتھ نکرہ ملا ہوا ہو، بھائی تکرار اسم بھی ہو. تو اس صورت کے اندر دیکھو لا کسرہ تھا، اس کا اسم نکرہ ہے اور ساتھ ملا ہوا ہے، ولا تنوین اور یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے اور ساتھ. تو اس صورت میں جب جہاں بھی ایسی جگہ آ جائے تو وہاں کیا پڑھنا جائز؟ پانچ وجہ پڑھنا جائز. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو لا کسرہ تھا ولا تنوین ایک صورت یہ ہو گئی مولانا. دوسری لا کسرت ولا تنوین دوسری ہو گئی. تیسری لا کسرت ولا تنوین کتنی ہو گئی؟ تین ہو گئی مولانا. یا مولانا ولا کسرت ولا تنوین چار ہو گئی، یا لا ولا کسرت ولا تنوین پانچ صورتیں ہیں. بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ میں تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں. جی لا نفی جنس کی جہاں بحث آئے گی وہاں ذکر کریں گے. وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلضْرُورَتِ أَوْ لِلتَّنَاسُبِ. جی یہاں سے بڑی قیمتی بات بتلا دی صاحب کافیہ نے، یہ نئی بات ہے مولانا جو آپ نے ہدایت النحو میں نہیں پڑھی ہوئی. وہ بتلا رہے ہیں کہ یہ غیر منصرف کو کبھی منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. لِلضْرُورَتِ وَيَجُوزُ صَرْفُهُ، غیر منصرف کی صرف بھی جائز، یعنی اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. لضرورت، کس بنا پر؟ ضرورت کی بنا پر، ضرورت شعری کی بنا پر، ضرورت شعری کی بنا پر. بھائی میں نے آپ کو بتایا اشعار کے خاص اوزان ہوتے ہیں، ذرا ایک حرکت بڑھ گئی یا ایک حرکت کم ہو گئی تو اس سے شعر کا وزن سارا خراب ہو جائے گا. خاص اوزان ہے، اس کے مطابق ذکر کے آتے ہیں اشعار. بھائی تو کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کلمہ آیا غیر منصرف، اور اب اس کو اگر ہم غیر منصرف پڑھیں تو اس پر تنوین نہیں پڑھیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے تو شعر کا وزن صحیح نہیں رہتا. تو پھر ضرورت شعری کی بنا پر اجازت دی جاتی ہے کہ یہاں پر اب آپ اس غیر منصرف کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ منصرف بھی. جاءنی احمدن مثلا، احمدن بھی وہاں پڑھ سکیں گے، کیونکہ اگر احمد پڑھتے ہیں تو پھر شعر کا وزن باقی رہ جاتا. سمجھ میں آیا؟ تو اشعار کے اندر مولانا بہت سی ایسے امور کی اجازت ہے کرنے کی، ایسے امور کا کرنا جائز ہے جن کا عام کلام نے وہ طریقہ اختیار کرنا صحیح نہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے مولانا کہ اشعار میں غیر منصرف کو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ضرورت کی بنا پر، لیکن عام کلام کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ تو ضرورت پیش آ گئی، اور الضرورت ترد الاشیاء الی اصولها، ضرورت چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے. بھائی تو یاد رکھو مولانا غیر منصرف کو تو منصرف پڑھنا جائز ہے، لیکن منصرف کو ضرورت شعری کی بنا پر غیر منصرف پڑھنا جائز کیوں؟ کیونکہ اسم میں اصل کیا ہے، منصرف ہونا یا غیر منصرف ہونا؟ منصرف ہونا، تو غیر منصرف ہونا خلاف الاصل ہوا، تو اس خلاف الاصل سے آپ اصل کی طرف تو لوٹ سکتے ہیں ضرورت کی بنا پر، تو اس پر تنوین پڑھ دیں گے بھائی. لیکن اگر اصل ہے کیا منصرف، وہ ہے کلمہ ہے منصرف، اور ضرورت کی بنا پر آپ اس کو کیا پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ اصل ہے، تو ضرورت کی وجہ سے اصل کی طرف لوٹایا جاتا ہے نہ کہ غیر اصل کی طرف. یہ بات یاد رہے گی بھائی. وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلضَّرُورَتِ، اور جائز ہے منصرف پڑھنا غیر منصرف کا، لِلضَّرُورَتِ کس کی وجہ سے، ضرورت شعری کی بنا پر، او لِلتَّنَاسُبِ یا مناسبت کی بنا پر بھائی، کس کی بنا پر. اچھا بھائی، کبھی کبھار غیر منصرف کی منصرف کے ساتھ مناسبت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس غیر منصرف کو بھی کیا پڑھ دیا جاتا ہے، منصرف. مناسبت کا کیا معنی بھائی، یعنی اس کے پڑوس میں آ جاتا ہے، اور منصرف پر تو ہم تنوین پڑھتے ہیں، اور منصرف پر تنوین پڑھی اور اس کے پڑوس میں کیا آ رہا ہے، غیر منصرف، تو اس کی مناسبت آگے منصرف کے ساتھ اس کے پڑوس میں ہوا، تو جب اس پر تنوین پڑھی تو اس غیر منصرف پر بھی کیا پڑھ دی، تنوین پڑھ دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. دیکھو قرآن مثل سلاسل و اغلال، سلاسل و اغلال یہ قرآن میں آیا ہے مولانا. اب اغلال یہ منصرف ہے مولانا، اس پر کیا آ رہی ہے، تنوین. اشکال ہوتا ہے سلاسل، یہ تو مساجد فواعل جی، تو یہ وزن سوری بن گیا مولانا، سمجھ میں آیا، کس کی صورت بن گئی، جمع منتحل جمعہ کا صیغہ ہے، اور جمع منتحل جمعہ کیا ہے، یہ تو دو علتوں کے قائم مقام، تو اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے، اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے، سلاسلہ و اغلالن ہونا چاہیے بھئی. لیکن یہاں اس کو منصرف بنایا گیا، کس کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے، اس کی مناسبت ہے اغلالن کے ساتھ. مناسبت سے کیا مراد ہے مولانا، اس کے پڑوس میں آ گیا، کس میں آ گیا، تو السلاسلہ کس کے پڑوس میں ہے، اغلالن کے، اور اغلالن کیا ہے، منصرف، اور اس پر کیا پڑھنا جائز، تنوین، تو اس کے ساتھ پڑوس میں آیا، اس سے مناسبت ہو گئی، تو اس پر بھی کیا پڑھ دی گئی، تنوین بھائی. بات سمجھ میں آئی سب کو. مثل السلاسل و اغلالا بھائی، غیر منصرف کی تعریف بھی ہوئی، نو علتیں بھی بیان ہوئیں، ان کی مثالیں بھی گزر گئیں، اس کا حکم بھی گزر گیا. حکم کیا گزرا، کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین، البتہ ضرورت شعری کی بنا پر، اور اسی طرح مناسبت کی بنا پر غیر منصرف کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. ساری باتیں گزر گئیں. اب درمیان میں بھائی وہاں آیا تھا کیا، کہ کبھی کبھار ایک تعریف میں ایک علت قائم مقام ہوتی ہے، کتنے کے، دو کے. وہ کون کون سی ہیں، تو صاحب کافیہ وہ بتلانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وما یقوم مقامہما، اور وہ جو علت جو قائم مقام دو علتوں کے ہوتی ہے، وہ کیا ہے، وہ دو ہیں مولانا. الجمع، ایک کیا ہے، جمع ہونا، یعنی منتحل جمعہ کا صیغہ، یہ کس کے قائم مقام ہے، دو علت. و الف التانیث، اصل میں تھا الفان التانیث، تثنیہ ہے نا، تانیث کی کتنے الف ہیں، دو، ایک الف ممدودہ اور دوسرا الف مقصورہ، تو یہاں پر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو پھر کیا پڑھیں گے اس کو، الف التانیث بھائی، الف التانیث، الف گر جائے گا مولانا التقاء ساکنین کی وجہ سے بھائی، التقاء ساکنین کی وجہ سے الف التانیث. تو وہ علتیں جو کہ قائم مقام ہیں دو علتوں کے وہ دو ہیں مولانا، ایک جمع اور دوسرا جی الف تانیث بھائی. اچھا بھائی اعراب تو بتاؤ ذرا، الجمع اس کا اعراب کیا ہے جی؟ مرفوع ہے. والف تانیث اس کا عطف بھی جمع پر ہو رہا ہے، معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. بھائی پھر آپ نے پڑھا ہے اعراب تین قسم پر ہے، لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا یا محلن ہوگا. بھائی لفظی اعراب جانی زیدن رأیت زیدن مررت بھی، تقدیری اعراب جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بھی موسیٰ، اور محلن اعراب یہ مبنی میں آیا کرتا ہے، جانی ہاؤلائی رأیت ہاؤلائی مررت بھی ہاؤلائی. یہ بات بھی پتا ہے آپ کو. اب آپ مجھے بتائیے الف تانیث بھائی. اچھا تو الجمع اس کا اعراب لفظاً ہے یا تقدیراً ہے؟ لفظاً ہے. وہ الف تانیث یہ کیا ہوگا مولانا جی؟ الف 16 قسموں میں کیا ہے مجھے یہ بتاؤں، تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب کیا آتا ہے حالت رفعی میں، حالت نصبی جری میں، تو وہ لفظی ہے یا تقدیری ہے؟ لفظی ہے. تو بتائیے یہاں کیا اعراب ہوا بھائی جی؟ کیوں جملہ کہاں ہے بھائی، جملہ کہاں سے؟ تانیث کے دو الف مضاف مضاف الیہ ہیں، جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے بھائی. جملہ ہوتا تو پھر تو مبنی تھا، مبنی کا اعراب تو محلی ہوتا ہے، تقدیری تو نہیں ہوتا. تانیث کے دو دو قائم مقام کون ہے، نمبر ایک جمع، نمبر دو تانیث کے دو، یہی ترجمہ بنتا ہے نا، جملہ تو نہیں ہے پورا جی. یاد رکھو یہ اعراب الفا کا تقدیری ہوگا. کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا بھائی. بھائی کیسے تقدیری ہوگا، یہ تو تثنیہ والا اعراب ہے. کہتے ہیں بھائی یہ وہ قسم ہے جو اعراب میں ذکر نہیں کی انہوں نے، قلیل ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں، یا انہی میں سے کسی ایک میں ہم داخل کر لیں گے تاویل کر کے، اسی تقدیری کی صورت میں کیا کر لیں گے. بھائی یہ تقدیری کیوں ہے؟ بھائی تقدیری اس لیے، تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں کس کے ساتھ آتا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں الف تانیث، وہ الف ہے یا گر چکا ہے؟
گر چکا ہے.
تو اس پہ تلفظ ہو رہا ہے، تو یہ تلفظ نہیں تو اعراب ہے، لفظ ہی نہیں تو معلوم ہو یہ کون سا اعراب ہے، تقدیری اعراب. سمجھ میں ہے؟ لفظی اعراب تو وہ جس پہ آپ تلفظ کرتے ہیں رفع پر یا الف پر یا واو پر، یہ اسی طرح ہے مولانا. مثلا کیا مثال بنائے، جاءنی اخو الحسن، جاءنی اخو الحسن. بھئی یہ اخو الاخ کا اعراب یہاں تقدیری ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، لیکن یہ اعراب اس کا تقدیری ہے یہاں. کیوں؟ کیونکہ حالت رفی میں کس کے ساتھ آتا ہے؟ واو کے ساتھ، اور میں پڑھ آگے الف لام آ گیا تو کیا پڑھیں گے، اخو الحسن. اب وہ واو میں پڑھ رہا ہوں یا وہ واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر چکا ہے؟ گر چکا ہے. تو بھائی اعراب پر تو آپ تلفظ کر ہی نہیں رہے، تو معلوم ہو اعراب لفظی نہیں بلکہ اعراب کیا ہے، تقدیری ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.